جمعہ 26 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ ثمرہ فاطمہ کا سلام۔ یورپی یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار کی جائز حدود سے تجاوز کرتی ہے۔ کیا اس کا اطلاق یورپ کے تمام شہریوں پر ہوتا ہے؟
یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فیصلہ مسلمانوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی حق نہیں پہنچتا ہوں کسی اور مذہب کے بارے میں، کسی اور مذہبی تہوار کے بارے میں برا بھلا کہیں۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ یورپی یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار کی جائز حدوں سے تجاوز کرتی ہے اور اس کی وجہ سے تعصب کو ہوا مل سکتی ہے۔ فیصلے کی تفصیلات نازش ظفر سے سنیے۔
ای ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین سے مذہبی امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ عدالت نے جمعرات کے دن پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہنے والی آسٹریا سے تعلق رکھنے والی ای ایس نامی خاتون کے خلاف سزا کے فیصلے کی اپیل پر صادر کیا۔ ای ایچ سی آر نے اپنے فیصلے میں کہا کہ خاتون ای ایس کے بیانات معروضی بحث کی جائز حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور انہیں پیغمبر اسلام پر حملہ قرار دیا جا سکتا ہے، جس سے تعصب کو ہوا مل سکتی ہے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ بتایا جائے کہ استنبول کے سعودی قونصلیٹ میں صحافی جمال خشوگجی کے قتل کے احکامات کس نے جاری کیے۔ خبر کی تفصیلات آصف فاروق کی زبانی۔
ترک صدر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقتول صحافی کی باقیات کہاں ہیں، جبکہ گزشتہ روز پہلی مرتبہ سعودی استغاثہ نے کہا تھا کہ رواں ماہ کے آغاز میں سعودی صحافی کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا۔ سعودی حکام کی جانب سے آغاز میں ان تمام الزامات سے انکار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ سعودی صحافی کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تاہم اب سعودی عرب کی جانب سے 18 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ ولی عہد محمد بن سلمان کے دو مشیروں کو ان کے سے الگ کر دیا گیا ہے۔
پاکستان کے وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم کا کہنا ہے کہ حکومت وسل بلور پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس کمیشن ایکٹ 2018 کے نام سے بدعنوانی سے متعلق نیا قانون لا رہی ہے۔ فاروق نسیم نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس موضوع پر حزب مخالف کی جماعتیں سیاست نہیں کریں گی۔
اگر کوئی ایسا وسل بلور ہے جو کہ اس قسم کی انفارمیشن دیتا ہے اور اس کے کانسیکوینس میں ریکوری ہوتی ہے، ایسٹ ریکوری ہوتی ہے یا کرپشن کے پیسوں کی ریکوری ہوتی ہے، تو اس میں 20% کا ریوارڈ دیا جائے گا اس آدمی کو یا ان لوگوں کو جن کی اس کمپلینٹ پہ یا ایما پہ ایسی ریکوری ہوتی ہے۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو جدت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جو کمپلینٹ آئے گی تو ایک کمیشن بنے گی جو اس کو اسیس کرے گی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے اپنی برطرفی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے۔ احوال سنیے طاہر عمران سے۔
جمعے کے روز شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر کی جانے والی اپیل میں کہا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان مروجہ طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا جو کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ملکی آئین میں دیے گئے ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی نے راولپنڈی بار کونسل سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ مبینہ طور پر فوجی اہلکار عدلیہ کے کاموں میں مداخلت کرتے ہوئے اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں اور مرضی کے فیصلے لیتے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے شوکت عزیز صدیقی کے ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا۔
امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن کو واشنگٹن کے سرکاری دورے کی دعوت دی ہے۔ جان بولٹن نے یہ دعوت نامہ رواں ہفتے ماسکو کے دورے کے دوران پہنچایا۔ دونوں ممالک کے درمیان جوہری معاہدے سے علیحدگی کے امریکی فیصلے، شام اور یوکرین جیسے موضوعات پر کشیدگی کے باوجود یہ دعوت نامہ بھجوایا گیا ہے۔ انڈیا کے مرکزی تفتیشی ادارے سی بی آئی کے معاملات میں حکومت کی مبینہ مداخلت کے خلاف آج دلی میں کانگریس پارٹی نے احتجاج کیا اور کانگریس کے صدر راہل گاندھی سمیت درجنوں افراد نے گرفتاری دی۔ دلی سے رپورٹ کر رہے ہیں نامہ نگار سہیل حلیم۔
راہل گاندھی سی بی آئی کے ڈائریکٹر الوک ورما سے ان کے عہدے کا چارج لیے جانے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ کانگریس کا الزام ہے کہ حکومت نے رفال جنگی طیارے کے سودے میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تفتیش سے بچنے کے لیے سی بی آئی کے ڈائریکٹر الوک ورما کو ہٹایا ہے۔ گرفتاری کے بعد راہل گاندھی نے تقریباً ایک گھنٹہ پولیس اسٹیشن میں گزارا۔ مسٹر ورما اور ان کے نائب راکیش استھانا نے ایک دوسرے پر رشوت خوری کے الزامات لگائے تھے، جس کے بعد حکومت نے دونوں کو چھٹی پر بھیج دیا ہے۔ اس سے قبل سی بی آئی نے راکیش استھانا کے خلاف بدن وانی کا مقدمہ قائم کیا تھا۔ حزب اختلاف کا الزام ہے کہ مسٹر استھانہ وزیر اعظم کے قریب ہیں اور انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انڈین حکومت کی جانب سے تنظیم کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرنے کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ انہیں شبہ ہے کہ تنظیم براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت نے اسپتالوں میں دوران ڈیوٹی موبائل فون کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی کس کس پر، کہاں کہاں اور کیوں لاگو کی گئی، اس بارے میں تفصیل سے سیربین میں آگے چل کر بات کریں گے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کے بڑے موضوع کے ساتھ۔ یورپی یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق یعنی ای ایچ سی آر نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کو کی توہین آزادی اظہار کی جائز حدود سے تجاوز کرتی ہے اور اس کی وجہ سے تعصب کو ہوا مل سکتی ہے اور اس سے مذہبی امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ عدالت نے جمعرات کو پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہنے والی یورپی ملک آسٹریا سے تعلق رکھنے والی ای ایس نامی خاتون کے خلاف سزا کے فیصلے کی اپیل پر صادر کیا۔ عدالت نے کہا کہ ای ایس کے خلاف فیصلہ ان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ یہ معاملہ تھا کیا اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہی معلوم کرنے کے لیے میں نے کچھ دیر قبل بات کی پیرس میں مقیم صحافی یونس خان سے، اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ عدالت نے کہا کیا ہے۔
یہ جو فیصلہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ تجاوز کر رہی ہیں اپنی حدود سے، اور اس کی وجہ سے تعصب کو بھی ہوا مل سکتی ہے اور اس سے مختلف مذاہب کے درمیان بھائی چارے کا فروغ بھی حاصل ہو سکتا، تو وہی فیصلہ انہوں نے دیا ہے، برقرار رکھا ہے۔ دو عدالتوں نے وہاں پہ کیا تھا، ایک لوکل عدالت تھی اور ایک بڑی عدالت تھی، میں جب وہ اپیل میں وہ ناکام ہو گئی تو پھر وہ ای ایس سی آر میں آئی تھی۔
جی جی جی، میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے آسٹرین خاتون جن کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے ان کا ذکر کیا اور آسٹرین عدالت کا ذکر کیا، تو یہ یورپی کورٹ تک پہنچا کیسے؟
جی، یہ اگر آپ دیکھیں ماضی میں تو 2008 اور 2009 میں یہاں پہ کچھ تقاریر ہوئی تھی اسلام کے حوالے سے، جس میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کچھ گستاحانہ الفاظ بیان کیے تھے، اور اس کو لے کے اس پہ ویانا کی ایک عدالت میں مقدمہ چلا تھا، اور عدالت نے اس میں جو 2011 میں مذہبی اصولوں کی تحقیر کے حوالے سے اس پر 480 یورو کا جرمانہ کیا تھا۔
اچھا،
پھر اس کے بعد اس کے فیصلے کو انہوں نے اسٹریلیا کے جو بڑی اپیل کورٹ ہے وہاں پر لے گئی تھی، اور وہاں بھی اس نے اس کو برقرار رکھا تھا، اور آخر میں انہوں نے پھر یہاں پہ ای ایس یو جو کہ یورپین یونین کے حوالے سے ہے، قانون سازی کے انسانی حقوق کے بارے میں جو ایک شیک نمبر 10 ہے، اس کا سہارا لیتے ہوئے یہاں پہ یورپی عدالت میں انہوں نے اپیل کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مقامی عدالتیں ان کے آزادی اظہار کے حق کے تحفظ کرنے میں ناکام رہی ہے، لیکن یہاں پر بھی انہوں نے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔
تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے پرانے فیصلوں کو یورپی عدالت میں اپیل کیا تھا، تو کیا اب اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، ممکن ہے؟
چونکہ اگر آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا کی جو سب سے چھوٹی عدالت تھی، اس کے بعد وہاں میں ان کو اس کے خلاف فیصلہ آیا، اس کے بعد یہ بڑی عدالت میں گئی، اور یہ یورپین یونین کی جو ہے سب سے بڑی عدالت ہے، اور یہ سٹراسبرگ فرانس میں واقع ہے، اور اس کے بعد جو یہ کسی بھی عدالت میں نہیں جا سکتی، کیونکہ جو فیصلہ آنا تھا وہ آ چکا ہے، اور اس کے جو میں سمجھتا ہوں اس کے جو مضمرات ہیں اور ان کے جو یہ پوری یورپ میں اس کو محسوس کیے جا رہے ہیں، اور اس کو یہاں پہ یورپی میڈیا نے بھی بڑا ہائی لائٹ کیا ہے کہ مذہبی آزادی رائے کے حوالے سے کسی کی جو دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔
یہ ہاں، اس بارے میں تھوڑا سا میں آپ سے اور جاننا چاہوں گی کہ وہاں لوکلی جو وہاں کے جو یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے کس طرح کا رد عمل سامنے آیا اس فیصلے پر؟
جی، یہاں پہ دو قسم کے آرائے پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ اس طرح مسلمانوں کی بھی ایک کافی آبادی جو کہ ہالینڈ جرمنی میں فرانس میں آباد ہے, تو کچھ کا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ کو پچھلے اگر آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے چلوں تو 2008 میں ایک فتنہ نام کے سے ایک فلم بنائی گئی تھی جس میں اسلام کے خلاف کچھ مواد موجود تھا, اور اس کے علاوہ 2014 میں فرانس کے ایک رسالے چارلی ابدو نے بھی جو پیغمبر اسلام کے حاکے پیش کیے تھے, اس سے مسلم دنیا میں اور یہاں یورپ میں مسلمانوں کی بہت دل آزاری ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو 2015 میں جو چارلی ابدو کا واقعہ پیش آیا تو اس سے ہی اب یہاں کے سیاست دان بھی یہاں کے لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اس سے یہاں پہ معاملات بھی خراب ہوتے ہیں اور مسلمانوں اور کرسچن کے درمیان بھی جو جس طرح پہلے تعلقات تھے بہت اچھے تعلقات تھے وہ بھی خراب ہو رہے, تو اس پر اب انہوں نے کام شروع کیا, اور جو مسلم رہنما تھے وہ چرچوں میں گئے, جو چرچ والے رہنما تھے مسلمانوں میں آئے, اور باہمی بات چیت چلی ہے اس چیز پہ, تو یہ ایک پازیٹیو سینس میں یہ چیزیں جا رہی ہیں کیونکہ بعض جو شر پسند عناصر ہے وہ اس چیزوں میں وہ کرنا چاہتا ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے, اور یہ تمام مذاہب کے لیے کسی بھی مذہب کے بارے میں تحقیر آمیز باتیں کرنا مناسب نہیں ہے.
اس فیصلے کا اطلاق کیا یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی ہو سکتا ہے, کیا کسی طرح کا اثر وہاں دیکھا جا سکتا ہے؟
جی بالکل, چونکہ یہ فیصلہ یہ یورپین یونین کے قانون کے تحت کیا گیا تھا, یہ EPEHCUR جو یورپین یونین کے تحت ہی کام کرتی ہے, اور اس کا کام افراد اور ملکوں کے جانب سے جو انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے بارے میں جاری مقدمات پر فیصلہ سنانا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو یورپین یونین میں دوسرے ممالک ہے وہاں پر بھی جو تنظیمیں اور جو مذہبی گروہ ہوں گی وہ آئندہ کے لیے محتاط رہیں گی, کیونکہ اب آلریڈی ایک ایسا فیصلہ آ چکا ہے جس کی روشنی میں مزید کسی بھی مذہبی گروہ کو کسی دوسرے مذہبی گروہ کی تحقیر کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا.
پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار نہیں, یورپی یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق کے اس فیصلے کے بارے میں بات کر رہے تھے پیرس میں مقیم صحافی یونس خان. اس فیصلے کی یورپ بھر کے ممالک کے لیے کیا اہمیت ہے, اسی بارے میں میں نے برطانیہ میں مقیم ماہر قانون بیرسٹر صفقت اللہ قادری سے بات کی, اور ان سے سب سے پہلے یہ کہا کہ وہ ہمارے سامعین کے لیے اس فیصلے کی وضاحت کریں, کیونکہ پڑھ کر سن کر یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آزادی اظہار کی ایک واضح حد ہے, تو وہ اس فیصلے کو کیسے سمجھائیں گے؟
یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس میں جس میں سارے یورپین ممالک شامل ہیں بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے, لیکن آرٹیکل 10 جس میں فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف اوپینین کی گارنٹی ہے وہ ایبسولیوٹ آرٹیکل نہیں ہے, اس میں لمیٹیشن ہے. وہ آرٹیکل کہتا ہے آپ کو فریڈم ہوگی لیکن چند حدود کے اندر, مقصد یہ کہ آپ کی فریڈم جو ہے قانون کے اندر ہونی چاہیے, اور قانون ایسا ہونا چاہیے جو جمہوریت کے منافی نہ ہو. اب یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن میں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ ڈیفیمیشن آتا ہے, آپ لوگوں کو کے خلاف الزامات لگاتے ہیں, ثابت کرنا پڑتا ہے, کوئی فریڈم کسی ملک میں نہیں ہے ڈیفیم کرنے کی یا آپسین باتیں کرنے کی, گندی باتیں کرنے کی فریڈم کسی کو نہیں ہے. کورٹ میں جھوٹی گواہی دینا, حلف اٹھانا اور بولنا وہ جو ہے وہ اس کی فریڈم نہیں ہے, آپ اس فریڈم سے ہی نہیں. اب یہ ہے کہ اس معاملے میں یہ تھا کہ آسٹرین خاتون نے کو سزا ہوئی تھی کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی بدتمیزانہ زبان استعمال کی تھی, جس سے ڈیموکریٹک سوسائٹی میں فساد پیدا ہو سکتا ہے. قانون ہے اور ہر ملک میں قانون ہے کہ آپ کو آزادی رائے کا حق ہے, لیکن وہ آزادی ایسی نہیں ہے اس سے کسی ملک کے اندر فساد پیدا ہو, دوسروں کے جذبات مجروح ہوں. ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے اور دوسرے مذاہب کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, اس لیے یہ فیصلہ بالکل صحیح فیصلہ, اور خصوصاً اب یہ فیشن بن گیا ہے فاشسٹوں کا. آپ ہالینڈ میں ہر جگہ اسلام کو برا بھلا کہنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا, یہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم پہ آیا ہے اور بالکل صحیح فیصلہ ہے.
یہ جو آپ نے ہالینڈ کا ذکر کیا, اور جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یورپ میں اس سے پہلے اس طرح کے معاملات سامنے آ چکے ہیں جہاں پر اس طرح کی توہین کے الزامات لگے یا لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے, تو کیا اب یہ جو یورپی عدالت کا فیصلہ آیا ہے کیا اس فیصلے کی کوئی اطلاق باقی یورپی ممالک میں بھی ہو سکتا ہے, اس کے امکانات ہیں؟
جی جی, یہ اس کا اطلاق تمام ممالک میں ہوتا ہے, کیونکہ یورپین کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آرٹیکل 10 جو ہے وہ اس کی لمیٹیشن ہے, اس لمیٹیشن کے اندر اب یہ سارے ممالک تمام ممالک میں دستخط کیے ہیں کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن دیں گے لیکن حدود کے اندر دیں گے. حدود ڈیفائن کر دی گئی ہیں. اب یہ ہے کہ حدود کے باہر کوئی جاتا ہے تو پھر اس پہ مقدمہ چل سکتا ہے, تو اس کا فیصلہ اس فیصلے کا تمام. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فیصلہ مسلمانوں پہ بھی لاحق ہوتا ہے.
جی.
مسلمانوں کو بھی حق نہیں پہنچتا وہ کسی اور مذہب کے بارے میں, کسی اور مذہبی پیشوا کے بارے میں برا بھلا کہیں. جیسے کہ احمدیوں کے بارے میں ہم لوگ یورپ میں کچھ برا بھلا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ فیصلہ یہ ہے کہ اس ساری بات ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن میں آپ کو مذہبی معاملات میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے, دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے سوسائٹی میں افراتفری پھیلے گی, سوسائٹی میں فساد پھیلے گا, اس سے ڈیموکریٹک آرڈر کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس لیے یہ آرٹیکل جو ہے اس کی لمیٹیشن ہے.
جی اچھا, آسٹریا میں جس قانون کے تحت اس خاتون کو مجرم قرار دیا گیا, اس طرح کا قانون کیا دوسرے یوروپی ممالک میں بھی ہے؟
جی ہاں, یہ برطانیہ میں ہے, کیونکہ برطانیہ میں ریلیجیس منافرت پھیلانا جرم ہے.
اچھا,
یہاں پر اس ملک میں جو ہے کہ اگر آپ کسی کے ریلیجن کے خلاف بات کرتے ہیں, ریلیجن کی یا کوئی نفرت پھیلاتے ہیں کسی, کرٹیسزم ایک الگ بات ہے, اگر آپ کسی مذہب کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے, آپ تسلیم نہیں کریے, آپ کا حق ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں مسلمان نہیں ہوں, آپ کو حق ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سلمان رشدی کا معاملہ تھا, یہ ملک کہتا ہے کہ آپ کو حق ہے کوئی مذہب اختیار کریں, مذہب چھوڑیں, لیکن آپ توہین نہیں کر سکتے مذہب کی, کیونکہ اس سے دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور اس سے فسادات ہوتے ہیں. اس ملک میں جرم ہے کہ کوئی بھی ریشل ہیٹریٹ کے علاوہ ریلیجیس ہیٹریٹ کوئی ایسی بات کرنا جس سے ریلیجیس ہیٹریٹ پیدا ہو.
صبغت اللہ صاحب, یہ یورپی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کیا عالمی سطح پر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی طرح کے اثرات ہوں گے, کسی طرح کا ایک ایگزامپل سیٹ ہوا ہے؟
یہ یورپین کنونشن ہے, یورپ نے جنگ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ سرٹن بنیادی حقوق کی گارنٹی دی جائے تاکہ اس ملک میں جنگ نہ پھیلے, فاسد نہ پھیلے, ایسی منافرت نہ پھیلے جس کی وجہ سے جنگ ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے ملک کے اندر افراتفری مچ سکتی ہے. تو خصوصاً ہٹلر نے اور جرمنی نے جس طرح انسانی حقوق کو پامال کیا تھا, جس طرح یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا اور دوسروں کے ساتھ, اس کے مزید خاطر رکھتے ہوئے یورپ نے فیصلہ کیا آئندہ کبھی نہیں ہوگا, اس گارنٹی دی ہیں. لیکن گارنٹی سے بعد آرٹیکل 3 کا جس میں ڈیگریڈنگ بیہیویئر جو ایبسولیوٹ ہے, باقی آرٹیکل ایبسولیوٹ نہیں ہیں, ان میں لمیٹیشن ہیں, اور چند حدود کے اندر آپ کو بنیادی حق ہیں, لیکن اس کا پرسویشن تو ہو سکتا ہے. لیکن یورپ اس فیصلے کا صرف یہ فیصلہ جو یورپ تک محدود ہے, اور یورپ کے بیشتر ممالک کیا بلکہ تمام ممالک اس ملک کے اس کے پابند ہے, رشیا بھی اس کا پابند ہوگا, ایسٹرن یورپ بھی پابند ہوگا, اور سب یورپین کنونشن میں ان کے دستخط ہیں.
یہ تھے برطانیہ میں مقیم ماہر قانون بیرسٹر صبغت اللہ قادری. اور اب آئیے رخ کرتے ہیں پاکستان کا. اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ انسانی حقوق 2018 کا ایوارڈ پاکستان کی انسانی حقوق کی کارکن اور معروف وکیل آسمہ جہانگیر کو دیا گیا ہے. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر نے ٹویٹر پر یہ اعلان کیا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام سے تفصیلات پیش کر رہے ہیں عبید ملک.
اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی صدر ماریا فرنانڈا نے بیان میں کہا ہے کہ آج میں اقوام متحدہ انسانی حقوق 2018 کے ایوارڈز کو حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان کر رہی ہوں. انہوں نے اس ایوارڈ کے لیے آسمہ جہانگیر اور دیگر 3 افراد کے ناموں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کا کام ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آسمہ جہانگیر چوتھی پاکستانی خاتون ہیں جن کو یہ ایوارڈ دیا گیا. ان سے قبل 1978 میں رانا لیاقت علی خان, 2008 میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور 2013 میں ملالہ یوسفزئی کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا. مشہور وکیل اور انسانی حقوق کی کارکن آسمہ جہانگیر کا رواں سال فروری میں انتقال ہو گیا تھا. آسمہ جہانگیر کی پیدائش 27 جنوری 1952 کو لاہور میں ہوئی, جہاں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری اسکول میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. آسمہ جہانگیر کا نام ملکی سیاست کے افق پر بہت چھوٹی عمر میں ہی سامنے آ گیا تھا جب دسمبر 1972 میں ان کے والد ملک غلام جیلانی کو اس وقت کے فوجی عامر یحییٰ خان کی حکومت نے مارشل لا قوانین کے تحت حراست میں لے لیا تھا. آسمہ جہانگیر نے اپنے والد کی رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی, اور اگلے سال یحییٰ خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا. 1978 میں آسمہ جہانگیر نے پنجاب یونیورسٹی سے اپنی وکالت کی تعلیم مکمل کی جس کے بعد ان کی شادی کاروباری شخصیت طاہر جہانگیر سے ہو گئی۔ ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے دور میں آسما جہانگیر نے کئی مظاہروں میں حصہ لیا اور 1983 میں لاہور کے مال روڈ پر ویمن ایکشن فورم کے ساتھ حدود قوانین کے خلاف کیا جانے والا مظاہرہ ملک کے تاریخی مظاہروں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ آسما جہانگیر کو اپنی زندگی میں کئی دفعہ غداری اور توہین مذہب کے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا اور ان کے گھر پر بھی کئی دفعہ حملے کیے گئے۔ فوج پر کی جانے والی کڑی تنقید بھی آسما جہانگیر کی وجہ شہرت میں شامل ہے، جس کی وجہ سے انہیں کئی دفعہ پابند سلاسل بھی رکھا گیا۔ وہ پاکستان میں حقوق انسانی کی علمبردار اور سیکیورٹی اداروں کی نقاد کے طور پر پہچانی جاتی رہی ہیں۔ آسما جہانگیر انسانی حقوق کے کمیشن کی سربراہ بھی رہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدر منتخب ہونے والی پہلی خاتون وکیل بھی تھیں۔ آسما جہانگیر نے عدلیہ بحالی کی تحریک میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کی کاوشوں کی بنا پر انہیں دنیا بھر میں انسانی حقوق کے اعزازات سے نوازا جاتا رہا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے لیے بطور نمائندہ خصوصی ایران میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی حیثیت سے بھی کام کیا۔
تفصیل پیش کر رہے تھے عبید ملک۔ اور آج کل کی زندگی میں اگر آپ سے کہا جائے کہ اپنے موبائل فون کے بغیر دن گزاریے تو آپ کیا کہیں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت نے اسپتالوں میں دورانی ڈیوٹی موبائل فونز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ محکمہ صحت کے ڈاکٹروں کے خلاف شکایت موصول ہوئی تھی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر ہشام انعام اللہ خان نے ایکشن لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو اعلامیہ جاری کر دیا۔ تو اسی بارے میں میں نے ڈاکٹر ہشام انعام اللہ سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے یہی سوال کیا کہ اس فیصلے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟
ہاں جی، موبائل فونز پہ تو ہم نے اس لیے کی ہے کہ وی ہیڈ اے لاٹ آف کمپلینٹس کے جو سٹاف ہے ڈیورنگ ڈیوٹی آورز دے آر بزی ان آپریٹنگ دیئر موبائل اسپیشلی دا اسمارٹ فونز اینڈ ٹیبلٹس، تو اس کے اور پیشنٹ کیئر اس کے ساتھ سفر ہو رہا تھا، تو اس لیے ہم نے پابندی لگائی ہے۔ ابھی ہم وی آر اسٹل ورکنگ آن دا پالیسی کہ وٹ شوڈ بی دا پالیسی فار دس بین۔ ڈز اٹ ہیو ٹو بی کہ ہم کمپلیٹلی بین کریں یا ہم صرف اسمارٹ فونس اور ٹیبلٹس کو بین کریں اور جو ریگولر فونس ہیں وداؤٹ انٹرنیٹ کیپیسٹی ان کو الاؤ کریں، اور پھر کہاں کہاں پہ ہاسپٹلس میں دے شوڈ بی الاؤڈ جب ایمرجنسی سچویشنز میں کسی کو کال کرنا ہو۔
جی جی جی، میں یہی جاننا چاہ رہی تھی کیونکہ خاص کر ڈاکٹرز کے معاملے میں ان سے کانٹیکٹ رہنا بہت ضروری ہے، اور کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہو یا کوئی اور بھی ایسے مواقع ہو سکتے ہیں جن میں ان سے رابطہ بہت ضروری ہے، تو اس بارے میں کیا سوچا گیا ہے؟
ہاں، تو بس یہی سوچا گیا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹوٹلی بین دا اسمارٹ فونز and the tablets, but we will stick to the regular phones which doesn't have the capacity for internet connection and all. So this is my idea, but I'm still working on it.
جی جی جی،
تو hopefully this would be, اور اس میں بھی پھر ہم تھوڑا وہ کریں گے، کنفائن کریں گے کہ کن چیزوں کے لیے ڈیورنگ ایمرجنسیز بھی یوز ہو سکتے ہیں، یا کوئی ایسے خاص ایریاز جو ہیں وہاں پہ ڈیورنگ لنچ آورز اور پروبلی بریک آورز وہ یوز کر سکتے ہیں۔ جی
اچھا، تو یہ پابندی صرف ڈاکٹرز پر ہوگی یا اور بھی کوئی ہیلتھ آفیشلز یا اور دوسرے کارکنان ہوں گے؟
نہیں جی، دا انٹائر میڈیکل فورس انکلوڈنگ دا اسٹاف آف دا ہاسپٹلز ایوری ون۔
اچھا، تو یہ کہاں کہاں یہ پابندی عائد کرنے کا ارادہ ہے؟
All the hospitals, whether they are at the level of category D, which are testing headquarter hospitals.
Hisham sahab, sorry, agar aap ye jawab hame Urdu mein de sakein, kyunki hamari jo audience hai, hamare jo sunne wale hain, wo
ji tamam jo hospitals hain Khyber Pakhtunkhwa mein, agar wo RHCs hain, rural health centers, category D hospitals hain, جو کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں، ڈی ایچ کیو ہاسپٹلس، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس انکلوڈ، اور کیٹیگری اے جو ٹرشری کیٹیگری اے ہاسپٹلس اینڈ ٹرشری کیئر ہاسپٹل جو کہ بڑے شہروں میں ہمارے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس کے نیچے آتے ہیں، سب میں یہ پابندی ہم عائد کریں گے۔ جی
جی تو اچھا جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی اس پالیسی پر کام ہو رہا ہے, ابھی یہ صرف ایک آئیڈیا آپ نے اناؤنس کیا ہے, کب تک ارادہ ہے اس کو لاگو کرنے کا؟
انشاءاللہ اٹ وڈ بی ود ان 2 to 3 days یہ ہم سرکولر ایشو کریں گے, اینڈ اٹ وڈ بی اے پالیسی, اینڈ ایوری بڈی جتنے بھی ایم ایس صاحبان ہیں اور ڈی ایچ او صاحبان ہیں, دیل بی اینڈ ہاسپٹل ڈائریکٹرز, دیل آل بی ڈائریکٹڈ ٹو فالو دا پالیسی. جی
صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر صحت ہشام انعام اللہ خان جو بتا رہے تھے کہ ان کے پاس تمام شکایت کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیا. سیربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ نازش ظفر.
آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ آج دبئی میں کھیلا جا رہا ہے. پاکستانی وقت کے مطابق میچ رات 9 بجے شروع ہوگا. آج کے میچ کے لیے شعیب ملک کی واپسی سے پاکستان کے مڈل آرڈر سے بہتر پرفارمنس کی توقع کی جا رہی ہے, جبکہ آسٹریلیا گزشتہ میچ میں بدترین شکست کا بدلہ چکانے کے لیے پرعزم ہے. زمبابوے اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا تیسرا ون ڈے آج چٹاگونگ میں کھیلا جا رہا ہے. زمبابوے نے پہلے کھیلتے ہوئے بنگلہ دیش کو 286 رنز کا ٹارگٹ دیا ہے. اب تک کے دونوں ون ڈے بنگلہ دیش نے جیتے ہیں. فٹ بال کی گورننگ باڈی فیفا کے حکام آج روانڈا میں ایک اجلاس منعقد کر رہے ہیں جس کا مقصد کلب ورلڈ کپ کا فروغ ہے. اجلاس میں فیفا کی رولنگ کاؤنسل ٹورنامنٹ کو ہر 4 سال بعد منعقد کروانے سمیت کئی آپشنز پر غور کر رہی ہے. ٹینس کی سابق نمبر 1 کیرولائن ووزنیاکی نے پہلی مرتبہ اپنی جوڑوں کی بیماری کے متعلق بات کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ آرتھرائٹس کی تشخیص کے بعد وہ سخت صدمے میں تھیں, لیکن اب ووزنیاکی کا کہنا ہے کہ وہ اس بیماری کا شکار افراد کے لیے رول ماڈل بننا چاہتی ہیں. ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ملیشیا کو 1-0 سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. مسقط میں کھیلے گئے میچ کے پہلے, دوسرے اور تیسرے کوارٹر میں کوئی بھی ٹیم گول نہ کر سکی. بالآخر آخری کوارٹر میں پاکستان نے ملیشیا کے خلاف شاندار گول کر کے برتری حاصل کی, جو میچ کے اختتام تک برقرار رہی. ادھر انڈیا کے پینلٹی کارنر شوٹر ہرمن پریت سنگھ نے کہا ہے کہ ٹیم کی ساری توجہ چیمپئنز ٹرافی کا اعزاز برقرار رکھنے پر ہے. انڈیا 13 پوائنٹس کے ساتھ اب تک ٹورنامنٹ میں ٹاپ پر ہے. آج کے لیگ میچز کے آخری راؤنڈ کے بعد فیصلہ ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ سیمی فائنل میں مد مقابل کون ہوگا. لوئس ہیملٹن اتوار کو ہونے والی میکسیکن گرانڈ پری میں جیت کے بعد 5واں ورلڈ ٹائٹل اپنے نام کرنے کے لیے پر امید ہیں. ہیملٹن ریس میں ساتویں نمبر پر آنے پر بھی ٹائٹل اپنے نام کر سکتے ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کا گول ریس جیتنا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ سن رہے تھے ہماری ساتھی نازش ظفر سے. پروگرام میں آگے چل کر رخ کریں گے انڈیا کا. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ انڈیا میں اس کے دفاتر پر چھاپے سول سوسائٹی کو خاموش کرنے کی کوشش ہے. پورا معاملہ کیا ہے اس بارے میں سیربین میں آگے چل کر بات کریں گے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا, اہم خبروں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے.
یورپی یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار کی جائز حدوں سے تجاوز کرتی ہے اور اس کی وجہ سے تعصب کو ہوا مل سکتی ہے. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے دارالحکومت مسقط میں عمان کے سلطان سے ملاقات کی ہے, جبکہ عمان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ بتایا جائے کہ استنبول کے سعودی قونصلیٹ میں سعودی صحافی کے قتل کے احکامات کس نے جاری کیے اور ان کی باقیات کہاں ہیں. امریکہ میں مشکوک پارسل بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی صدر ٹرمپ کے دو ناقدین کو ایسے ہی دو مشکوک پارسل موصول ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نادیہ سلیمان. لاطینی امریکہ سے ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن کا کارواں امریکہ کی جانب گامزن ہے. امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس کی جانب سے آج اس فیصلے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جس میں امریکہ میکسیکو کے ساتھ اپنی سرحد پر مزید 800 اضافی فوج تعینات کرنے کا حکم جاری کرے گا. اس بات کا فیصلہ انہوں نے ملک کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ادارے کی درخواست پر کیا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے نازش فیض سے.
لاطینی امریکہ کے ممالک سے تارکین وطن کا کارواں ایک ہفتے قبل ہنڈورس سے چلا تھا. یہ ہزاروں افراد وسطی اور جنوبی امریکہ کے ان ممالک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگ تشدد، بھوک اور دیگر مسائل سے دوچار ہیں، اور انہی سب سے بچنے کے لیے یہ لوگ امریکہ کے جنوبی سرحد کی جانب بڑھ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ کارواں کو امریکہ کی سرحد تک پہنچنے میں کئی ہفتے لگ جائیں گے. اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تارکین وطن کی نقل مکانی کے لیے بنائے گئے بین الاقوامی ادارے کے مطابق 22 اکتوبر کے روز کارواں میں مزید 7,000 کے قریب افراد شامل ہوئے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کارواں سے متعلق کئی ٹویٹر پیغامات جاری کیے ہیں جس میں صدر ٹرمپ نے تارکین وطن کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ واپس چلے جائیں اور باقی لاکھوں لوگوں کی طرح قانونی طریقے سے امریکہ کی شہریت حاصل کرنے کے لیے درخواست دائر کریں. امریکی صدر نے ان پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ یہ امریکہ کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. کارواں میں شامل ایک مرد نے کہا کہ ہنڈورس کے لوگوں کے پاس امریکہ کی شہریت حاصل کرنے کے لیے اتنا پیسہ موجود نہیں ہے.
امریکہ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے ہم میں سے اکثریت لوگوں نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمارے ملک میں نہ پیسہ ہے اور نہ ہی کام، اور اسی وجہ سے ویزے کے لیے درخواست دینا زیادہ مشکل ہے.
امریکی صدر اس سے قبل بھی دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر یہ تارکین وطن امریکی سرحد کے قریب آئے تو امریکہ میکسیکو کے ساتھ اپنی سرحد بند کرنے کے علاوہ وہاں فوج بھی تعینات کر سکتا ہے. اس کے علاوہ صدر ٹرمپ یہ دھمکی بھی دے چکے ہیں کہ ان تارکین وطن کا تعلق جن ممالک سے ہے ان کی مالی امداد بھی بند کر دی جائے گی. کارواں کے منتظمین میں سے ایک ڈینس عمر بھی ہیں جنہوں نے رپورٹرز کو بتایا کہ امریکہ میں داخل ہونے کا ان کا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا.
جب ہم نے ہنڈورس چھوڑا تھا اس وقت ہمارا مقصد بالکل واضح تھا کہ ہم میکسیکو میں سیاسی پناہ کا مطالبہ کریں گے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سب اس بات کو اتنا خطرناک کیوں سمجھ رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ سرحد پر فوج کیوں بھیج رہا ہے جبکہ ہم امریکہ کی طرف جا ہی نہیں رہے. ہم میں سے بہت سے لوگ امریکہ میں جائیں گے مگر یہ کارواں وہاں نہیں جا رہا. مجھے نہیں معلوم کہ صدر ٹرمپ کو کس نے کہا کہ ہم امریکہ کی طرف آ رہے ہیں. جو لوگ امریکہ جائیں گے وہ اپنی مرضی سے وہاں جا رہے ہیں، اس کارواں کے ساتھ نہیں.
اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں بغیر کوئی ثبوت فراہم کیے صدر ٹرمپ نے یہ الزام بھی لگا دیا کہ تارکین وطن کے اس کارواں میں جرائم پیشہ افراد کے علاوہ مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے افراد کا ایک گروپ بھی موجود ہے. صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس اور امریکی عدلیہ پر بھی الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سخت امیگریشن پالیسی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کیں جس کی بنا پر یہ تارکین وطن امریکہ کا رخ کر رہے ہیں. ان تارکین وطن میں سے زیادہ تر کا تعلق سلواڈور، گوائٹیمالا اور ہنڈورس سے ہے. ناقدین کا کہنا ہے کہ وسط مدتی انتخابات میں جب دو ہفتوں سے کم کا وقت رہ گیا ہے تو ایسے میں صدر ٹرمپ غیر قانونی امیگریشن کی پالیسی سے متعلق ٹویٹر پر بات کر رہے ہیں جس میں وہ اپنے حامیوں سے مدد کا کہہ رہے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ انتخابات میں کامیابی کے لیے اس معاملے کو استعمال کر رہے ہیں.
تفصیل پیش کر رہی تھی نازش فیض. اور اب آئیے انڈیا چلتے ہیں. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ انڈیا میں اس کے دفاتر پر چھاپے سول سوسائٹی کو خاموش کرنے کی کوشش ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے افسران نے جمعرات کو بنگلور میں ادارے کے دفاتر پر چھاپے مارے تھے. دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ سنیے.
ایمنسٹی انٹرنیشنل کا صدر دفتر انڈیا کے جنوبی شہر بنگلور میں ہے جہاں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے افسران نے جمعرات کو 10 گھنٹے تک تلاشی لی اور اس کے بعد ادارے کے بینک کھاتے منجمد کر دیے گئے. ادارے پر الزام ہے کہ اس نے بیرون ملک سے تقریباً 40 لاکھ پاؤنڈ غیر قانونی طور پر حاصل کیے تھے. بی جے پی کی قیادت والی وفاقی حکومت پہلے بھی غیر سرکاری اداروں کے خلاف کارروائی کر چکی ہے اور حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ بہت سے ادارے غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پر قوم مخالف سرگرموں میں حصہ لیتے ہیں اور ترقیاتی کاموں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ بی جے پی کے رہنما سبرامنیم سوامی،
جو بھی ہماری دیش کی راشٹریہ سرکشا بڑھانے والی پریوجنا تھی اس پر انہوں نے آندولن کیا، لوگوں کو کھلایا پلایا اور لوگوں کو باہر نکالا اور ان کو اور ایسے دنیا بھر میں پرچار کروایا کہ جیسے ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ جیسے کوڈن کولم کا نیوکلیئر ریئیکٹر کا سوال تھا، سردار سروور کا ڈیم کا سوال تھا، یہ ساری چیزیں میں، تو اسی لیے یہ این جی او کر اب نکیل رکھنے کی آوشیکتا ہے۔
اس سے پہلے ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے گرین پیس کے خلاف بھی کارروائی کی گئی تھی اور اس کے کھاتے بھی منجمد کر دیے گئے تھے۔ حزب اختلاف کانگریس کا کہنا ہے کہ غیر سرکاری ادارے ملک کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کارروائی صرف ان اداروں کے خلاف کی جانی چاہیے جو ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوں۔ کانگریس کے لیڈر راجیو شکلا،
این جی او میں جو ایسے این جی او جو اچھا کام کر رہے ہیں، جو پیسے کا صحیح استعمال کرتے ہیں، دیش سماج کے لیے اچھا کر رہے ہیں، ان اسکروٹنی کر کے ان کو تو رکھنا چاہیے، کیونکہ ایسے این جی او جو پیسہ کھاتے ہیں خالی، کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور دیش کے خلاف جو ہے وہ سازش بھی کرتے ہیں ودیشی ایجنسیز اور کمپنیوں سے مل کے، ان سب پہ بین لگے تو کوئی اعتراض نہیں۔
ایمنسٹی انڈیا نے آج ایک بیان میں کہا کہ اس کے کھاتے منجمد کر دیے گئے ہیں اور نتیجے میں اس کا کام رک گیا ہے۔ ادارے کے سربراہ آکار پٹیل نے کہا کہ حکومت انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہی ہے جو مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق 25 اکتوبر کو دوپہر 1:30 بجے ای ڈی کے اہلکار ان کے دفتر میں داخل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے باہر جانے کے دروازے بند کر دیے۔ ایمنسٹی کے ملازمین سے کہا گیا کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ بند کر دیں اور اپنے موبائل فون استعمال نہ کریں۔ آکار پٹیل نے کہا کہ باقی دنیا کی طرح انڈیا میں بھی ان کا کام انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے اور یہ وہی اقدار ہیں جو دستور ہند میں بھی شامل ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ صرف ان اداروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے جنہوں نے بیرون ملک سے فنڈز حاصل کرنے سے متعلق ضابطوں کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن شہری حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا الزام ہے کہ حکومت کے خلاف بولنے والوں کو خاموش کیا جا رہا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور انڈیا کا ہی ذکر جاری رکھتے ہیں جہاں حزب اختلاف کانگریس نے مرکزی تفتیشی بیورو یعنی سی بی آئی کے سربراہ کو حکومت کے ذریعے ہٹائے جانے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ مودی حکومت اپنی مبینہ بدعنوانی کو چھپانے کے لیے سی بی آئی کو اپنے قابو میں لینا چاہتی ہے۔ تفصیل سنیے شکیل اختر کی اس رپورٹ میں۔
کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں حزب اختلاف کے رہنماؤں نے اپنے حامیوں کے ساتھ سی بی آئی کے صدر دفتر کے باہر احتجاج کیا اور گرفتاری دی۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت اپنی بدعنوانیوں کو چھپانے کے لیے سی بی آئی کو قابو میں لینا چاہتی ہے۔ راہل گاندھی نے گرفتاری سے پہلے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت ملک کے اداروں کو تباہ کر رہی ہے۔ انسداد بدعنوانی کے ادارے سی بی آئی میں بحران اس وقت شروع ہوا جب بیورو کے سربراہ آلوک ورما نے اسپیشل ڈائریکٹر راکیش استھانا پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے ایک کیس کو دبانے کے لیے کروڑوں روپے کی رشوت لی ہے۔ جواب میں استھانا نے بھی اپنے سربراہ کے خلاف بدعنوانی کی شکایت کی۔ استھانا کو مودی حکومت سے قریب بتایا جاتا ہے۔ اس دوران حکومت نے اچانک آلوک ورما کو ہٹا کر ان کی جگہ ایک عارضی ڈائریکٹر مقرر کر دیا ہے۔ ورما نے حکومت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ عدالت عظمیٰ نے آج ان کی عرضی کی ابتدائی سماعت کے بعد حکم دیا کہ ورما اور استھانا کی شکایات کی جانچ ایک جج کی نگرانی میں ہوگی۔ سپریم کورٹ کے وکیل پرشانت بھوشن نے بتایا،
اس کو سپروائز ایک ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کے جسٹس اے کے پٹنائک کریں گے۔ 2 ہفتے کے اندر اس کی رپورٹ سپریم کورٹ کو پیش کرنی ہے۔ دوسرا، انہوں نے بولا ہے کہ جن شری ناگیشور راؤ کو جو ڈائریکٹر ایکٹنگ ڈائریکٹر بنایا گیا ہے، وہ کوئی میجر فیصلہ، کوئی پالیسی ڈیسیشن اب نہیں لیں گے۔
اس معاملے کی آئندہ سماعت اب 12 نومبر کو ہوگی۔ حکومت نے عدالت کے فیصلے کا خرمقدم کیا ہے۔ وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ کانگریس اس معاملے کو غیر ضروری طور پر طول دے رہی ہے۔
دیکھیے، کانگریس کے پاس جو ہے جنہت سے جڑا مدعا کوئی شیش نہیں بچا ہے، اس لیے اناوشیک ادھر ادھر کے مدعوں کو لے کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آلریڈی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا آج ہی جو ہے فیصلہ آیا ہے، اب کوئی ایک اتھارٹی اس کی جانچ کر رہی ہے، جانچ رپورٹ کی پرتیکشا کرنی چاہیے۔
سی بی آئی ایک خود مختار ادارہ ہے، لیکن اس کی ایمانداری اور سیاسی غیر جانبداری پر کانگریس کے دور میں بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب سی بی آئی کے کئی اہلکاروں نے خود ایک دوسرے کے خلاف بدعنوانی کے الزامات لگائے ہیں۔ حکومت نے اس بحران میں جس طرح دخل دیا، اس سے خود اس کی اپنی شبیہ بھی مجروح ہوئی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی نیوز، دلی۔
اور اب ایک بار پھر پاکستان چلتے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے ساحل پر خام تیل پھیلنے کے بعد بائیکو کمپنی کو عارضی طور پر آپریشنز معطل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ورلڈ وائڈ فنڈ کے مطابق اس تیل سے 20 کلومیٹر کی ساحلی پٹی متاثر ہوئی ہے۔ تفصیل سنیے کراچی سے ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں۔
بلوچستان کے ساحلی علاقے گڈانی کے قریب سے جمعرات کو تیل کا رساؤ مبارک ولیج تک پہنچ گیا، جس سے سمندر آلودہ اور فضا میں تیل کی بو پھیل گئی۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی، بلوچستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی اور پاکستان نیوی تاحال یہ سراغ نہیں لگا سکے ہیں کہ تیل کا رساؤ کہاں سے اور کیسے ہوا۔ اس علاقے میں بائیکو آئل کمپنی کی جھٹی بھی موجود ہے۔ یہ کمپنی روزانہ 75,000 بیرل خام تیل ریفائن کرتی ہے۔ بائیکو کمپنی کے جنرل مینیجر کمیونیکیشن شہریار احمد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تیل کے رساؤ سے قبل کروڈ آئل کی منتقلی کا آپریشن جاری تھا، تاہم بائیکو کی لائن سے کوئی لیکیج نہیں ہوا۔ بلوچستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آئل کمپنی کی جیٹی، جہازوں یا پائپ لائن سے کوئی بھی رساؤ نظر نہیں آیا۔ اس رپورٹ میں بائیکو کو تجویز دی گئی ہے کہ تیل کے رساؤ کا سراغ لگانے تک جیٹی سے آپریشن معطل کیا جائے۔ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بائیکو اور بلوچستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے نمائندوں نے معائنہ کیا ہے، لیکن جیٹی سے رساؤ کی علامت نہیں دیکھی گئیں۔ ایجنسی نے انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کو تحقیقات کی گزارش کی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کے ڈاکٹر جاوید آفتاب نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی ٹیمیں جائے وقوع پر گئی ہوئی ہیں۔
بیچ مانیٹرنگ کریں گے یا سمندر میں جائیں گے، کوسٹل سے لیں گے، کافی چیزیں انوالو ہوتی ہیں اس میں، تک وہ کامیاب ہوتے ہیں، کہاں کہاں سے وہ سیمپل لے رہے ہیں، سب وہی بتائیں گے نا۔
دوسری جانب ڈبلیو ڈبلیو ایف کا کہنا ہے کہ ساحل پر یہ خام تیل ٹار کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چند روز قبل اس کا رساؤ ہوا تھا۔ ڈبلیو ڈبلیو ایف کا یہ بھی کہنا ہے کہ رساؤ کہاں سے ہوا اس کا تعین نہیں ہو سکا۔ چنا جزیرے اور مبارک ولیج کے قریب زیر سمندر کورال کی مختلف اقسام کے علاوہ کئی آبی مخلوق پائی جاتی ہے۔ ڈبلیو ڈبلیو ایف کی ٹیم نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا ہے۔ ادارے کے سینئر اہلکار محمد موزم کا کہنا ہے کہ یہ تیل چرنا جزیرے اور مبارک ولیج سے لے کر سینٹ پیٹس تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ 20 کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے۔
چرنا آئیلینڈ تو خیر ہمارے سمجھ لیجیے کہ بایو ڈائیورسٹی کا ہاٹ اسپاٹ ہے، تو چرنا کا ڈیمیج کا ابھی تک نہیں پتا چل سکا ہے کہ چرنا پہ کتنا اس کا افیکٹ ہے، لیکن جو گوٹ مبارک پہ راکی شور اور سینڈی شور پہ جو اینیملس ملتے ہیں وہ تو اس سے اسمیئر کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس کریبز اور دوسرے اینیمل جو کہ اس مکمل طور پہ اور خاص طور پہ جو اٹیچ اینیمل ہوتے ہیں جنہیں بینتھک اینیمل کہتے ہیں، جن پہ یہ آئل آ گیا وہ تو یقیناً مر گئے ہیں۔
یاد رہے کہ 2003 میں یونان کے بحری جہاز تسمان اسپرٹ سے 33,000 ٹن تیل کا رساؤ ہوا تھا، جس کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ ڈبلیو ڈبلیو ایف کے سینئر اہلکار محمد مظم کا کہنا ہے کہ اس تیل کا جذب ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ سمندر میں پروسیس کیا چل رہا ہے۔ اگر گرمی ہو تو چند دنوں میں یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن موجودہ وقت موسم ٹھنڈا ہے تو اسے جذب ہونے میں کئی ہفتے لگیں گے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کے وفاقی محکمہ داخلہ نے صوبہ بلوچستان کی اسمبلی کے نو منتخب رکن احمد علی کہزاد کے پاکستانی شہری ہونے کے دعوے کو مسترد کیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے احمد علی کہزاد کی اس اپیل کو خارج کیا ہے جو انہوں نے اپنے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ بلاک ہونے کے خلاف دائر کی تھی۔ تاہم احمد علی کہزاد کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پاکستانی شہریت کا دفاع کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
احمد علی کوزاد ازارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی کانفرنس جماعت ازارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ اس سال کے اوائل میں نادرا یعنی نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی نے بعض شکوک کی بنیاد پر ان کے پاکستانی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کو بلاک کیا تھا۔ انہوں نے نادرا کے اس فیصلے کے خلاف وفاقی محکمہ داخلہ میں اپیل دائر کی تھی، لیکن 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہونے تک ان کی اپیل پر فیصلہ نہیں آیا۔ احمد علی کوزاد نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی تو جمع کرائے، لیکن شناختی کارڈ بلاک ہونے پر ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا گیا تھا۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے ان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت تو دی تھی، تاہم ان کی شہریت سے متعلق کوئٹہ کی ضلعی کمیٹی سے رپورٹ طلب کی تھی۔ ہائی کورٹ سے اجازت ملنے پر احمد علی کوزاد نے عام انتخابات میں حصہ لیا اور کوئٹہ شہر سے بلوچستان اسمبلی کی نشست پی بی 26 سے رکن منتخب ہوئے۔ اگرچہ وہ رکن اسمبلی منتخب تو ہوئے لیکن ان کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کو الیکشن کمیشن نے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ بلاک ہونے کے باعث جاری نہیں کیا۔ اس کے لیے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما رضا وکیل نے میڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انتخابات کے فوراً بعد ہمارے میڈیا کے کچھ نام نہاد سینئر دوستوں نے کوزاد صاحب کے خلاف بہت غلط پروپیگنڈے کیے کہ یہ بندہ ابھی افغانستان سے آیا ہے، اس کا نام بھی ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، اس کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں ہے۔
جہاں الیکشن کمیشن نے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، وہاں انتخابات کے بعد ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کی سربراہی میں ضلع کمیٹی نے ہائی کورٹ کو جو رپورٹ دی اس کے مطابق احمد علی کوزاد پاکستانی شہری نہیں۔ شناختی کارڈ بلاک ہونے کے خلاف احمد علی کوزاد نے پہلے ہی وفاقی محکمہ داخلہ میں درخواست دی تھی۔ چونکہ ان کی اپیل پہلے ہی سے مناسب فورم پر ہونے کے باعث ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو نمٹا دیا تھا۔ محکمہ داخلہ نے احمد علی کوزاد کی اپیل پر 24 اکتوبر کو فیصلہ سناتے ہوئے اسے خارج کر دیا۔ وفاقی محکمہ داخلہ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ احمد علی کوزاد اس بات کی تصدیق نہیں کرا سکے کہ وہ پاکستانی شہری ہیں۔ رضا وکیل نے اس فیصلے کو بے انصافی پر مبنی قرار دیا۔
اس پر صرف میں یہی کہوں گا کہ کوزاد کے ساتھ ناجائز ہوا ہے، ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ تک یہ کیس لڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے کہ کوزاد کے ساتھ اور ہزارہ قوم کے ساتھ ناانصافی ہو۔
احمد علی کوزاد نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنی پاکستانی شہریت کا دفاع کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب وقت ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے کا، سنیے کھیل کے میدان سے، ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور۔
کنڈیشنز جیسی بھی جتنی بھی فلیٹ ہے وہ اتنا آپ کو بیٹسمین کو ٹیسٹ کر رہا ہے،
پراؤڈ مومنٹ ہے اسپیشلی اس وجہ سے کیونکہ سٹرگل کافی لمبی رہی ہے۔
ڈسپلن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے،
بالکل انہوں نے ہمیں کانفیڈینس میں لیا ہے، ہمیں ساری بات بتائی ہے۔
100 گول جو ہے ہمارے پاکستان کے جتنے بھی آنے والے پلیئرز اور یوتھ کے لیے جو ہے یہ ایک کانفیڈینس ہے۔
پاکستان T20 میں بدستور عالمی نمبر 1، محمد عباس میں ایسی کیا خاص بات جو دوسروں میں نہیں؟ ہاکی مینیجر اور کوچ کی لڑائی، قصوروار کون؟ اور خاتون کرکٹر ثنا میر اور فٹ بالر کلیم اللہ کے اہم سنگ میل۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستان اور آسٹریلیا آج دوسرے T20 انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں۔ دو روز پہلے کھیلے گئے پہلے میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو صرف 89 رنز پر آؤٹ کر کے مختصر دورانیے کی کرکٹ میں اپنی برتری کا ایک بار پھر ثبوت فراہم کر دیا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم اس سیریز سے پہلے T20 کی عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر پر تھی اور سیریز ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی یہ پوزیشن برقرار ہے، کیونکہ اس کے لیے 3 میں سے 1 میچ کم از کم جیتنا لازم تھا۔ T20 سیریز تو اپنی جگہ، لیکن ٹیسٹ سیریز کی بازگشت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے، خصوصاً محمد عباس کی شاندار بالنگ کی جنہوں نے 2 ٹیسٹ میچوں میں 17 وکٹیں حاصل کی اور پاکستان کو ابوظہبی ٹیسٹ میچ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ میں نے سابق ٹیسٹ کرکٹر بازید خان سے بات کی جو اس وقت پاکستان آسٹریلیا سیریز کی کامنٹری کے لیے متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں۔ میرا بازید خان سے پہلا سوال تھا کہ محمد عباس میں ایسی کیا خاص بات جو دوسروں میں نہیں؟
شکر بھائی، دیکھیں اس کا بولنگ کا سٹائل جو ہے بہت سمپل ہے، اور سب سے بڑی بات اس کی کنسسٹنسی بہت زبردست ہے۔ اس کی جتنی بالیں سٹمپس کو لگتی ہیں ویسا میرے خیال دنیا میں کوئی بالر نہیں ہے جو ہر بال، مطلب اتنی پرسنٹیج اس کی بالوں کی جو سٹمپس کو لگ رہی ہیں، اور لینتھ اور لائن اتنی اچھی ہے کہ وہ آپ کو کھیلنی پڑتی ہے۔ تو اگر ہر بال پہ وہ ٹیسٹ کر رہا ہے بیٹسمین کی ٹیکنیک، اگر وہ نیا بال ہے تو سیم ہو رہا ہے، پرانا بال ہے تو ریورس سوئنگ ہو رہا ہے۔ اس میں سے اگر آپ اس کی خصوصیت نکالیں تو وہ یہ ہے کہ ہر بال، آلموسٹ ایوری ادر بال جو ہے وہ وکٹوں کو لگ رہا ہے، اور ایوری ادر بال جو ہے وہ گڈ لینتھ پہ ہے۔ تو کنڈیشنز جیسی بھی جتنی بھی فلیٹ ہے وہ اتنا آپ کو بیٹسمین کو ٹیسٹ کر رہا ہے ہر جگہ سے، اور ذرا موومنٹ اگر مل رہی ہے تو وہ زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ اتنی خوبصورت جگہ سے وہ بالنگ کر رہا ہے۔
واجد خان سے میں نے پوچھا کہ کیا ٹیسٹ کرکٹ میں کامیابی کے بعد محمد عباس کو ون ڈے میں کھلانے کا تجربہ کیا جا سکتا ہے یا انہیں فی الحال ٹیسٹ کرکٹ تک ہی محدود رکھا جائے؟
دیکھیں شکور بھائی، جتنی اچھی اس کی بالنگ فارم لگی ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی چیز بدلنے کی ضرورت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ اچھی بالنگ نہ کر سکے۔ مطلب یہی برقرار رکھے تو دنیا کی کوئی بھی پچ ہو جس نے پروف کر دیا، اور دنیا کی کوئی بھی سچویشن ہو، تو یہ بہت عمدہ بالنگ کر رہا ہے۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ون ڈے چلو آپ دیکھ لو، لیکن ٹی ٹوینٹی ہرگز اس کو نہ کھلاؤ، کیونکہ ٹی ٹوینٹی میں ایک تو بال ڈفرینٹ ہے، پچز ڈفرینٹ ہیں، اوپر سے وہ سچویشن جہاں پہ پیس کم ہوتی ہے، تو کبھی کوئی بدتمیزی والی کرکٹ کھیلے گا تو شاید کانفیڈنس کم ہو جائے۔ میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔
پاکستانی خاتون کرکٹر ثنا میر آئی سی سی کی ون ڈے بالنگ رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ میں نے کوالالمپور میں ثنا میر سے بات کی، جہاں وہ اس وقت پاکستانی خواتین ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا کے خلاف محدود اوورز کی سیریز کھیلنے میں مصروف ہیں۔ میرا ثنا میر سے پہلا سوال یہی تھا کہ پہلی مرتبہ کسی پاکستانی خاتون کرکٹر کا عالمی رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنا، کیا کبھی آپ نے سوچا تھا اس بارے میں؟
ڈیفینیٹلی کافی ایک پراؤڈ مومنٹ ہے، اسپیشلی اس وجہ سے کیونکہ اسٹرگل کافی لمبی رہی ہے، کافی لمبی جرنی رہی ہے یہاں تک پہنچنے کی۔ 2009 میں پہلی بار ٹاپ 20 رینکنگ میں آئی تھی آئی سی سی کے، اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ ہمیشہ ٹاپ 20 میں ہی رہی، پر پچھلے ایک سال کے اندر نومبر میں پہلی بار ٹاپ 10 میں بریک ان کیا، پھر مارچ میں ٹاپ 5 میں آئی، نمبر 4 پہ آئی، اور اس سیریز کے بعد زیادہ امپورٹنس یہ ہے کہ آسٹریلیا اس وقت نمبر 1 ٹیم ہے دنیا کی، اور ان کے اگینسٹ ان کے پلیئرس کو آؤٹ کر کے یہ رینکنگ لینا میرے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے اور پاکستان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ تو ڈیفینیٹلی بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، یہ ایک بیریئر تھا جو کہ ہماری لڑکیاں ابھی تک نہیں توڑ پائی تھیں، تو میرے خیال سے اس کو توڑنے کے بعد بہت سی اور انشاءاللہ رستے کھلیں گے، اور یہ لڑکیوں میں بھی ایک جذبہ اور زیادہ پیدا ہوگا کہ وہ لوگ بھی اس جگہ تک پہنچ سکتی ہیں، تو اس وجہ سے میرے لیے یہ بہت ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے۔
ثنا میر سے میں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا اور دیگر بڑی ٹیموں کے خلاف کارکردگی میں تسلسل نہیں دکھا پا رہی؟
بالکل جی، اس وقت ہم لوگوں کی جو بڑی ٹیمز ہیں ان کے خلاف پرفارمنس ابھی کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ اچھی چیز یہ ہے کہ کم از کم ہمارے جیسی جو ٹیمز ہیں، سری لنکا، بنگلہ دیش، آئرلینڈ، جو ہمارے ساتھ جنہوں نے شروع کیا، ان کے ساتھ ہماری پھر بھی کافی کنسسٹنٹ پرفارمنسز ہیں۔ بڑی ٹیمز کے اگینسٹ کنسسٹنٹلی جو پرفارم کرنا ہے، اس کے لیے مینٹل ٹفنس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور اسکل کو اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب وومنس کرکٹ میں پاور کی گیم بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے لیے پورے سال ہمیں ان کیمپس رہنا پڑے گا، کیونکہ ہم لوگ ابھی کافی پیچھے ہیں باقی دنیا سے، تو ہمارے بیٹرس کو ذرا زیادہ پریکٹس کروانی پڑے گی، اور جو پول ہے پلیئرس کا اس کو انکریز کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ اسکواڈس، پاکستان اے، انڈر 19، ان کو پراپرلی بنا کے، ان کے ساتھ کوچنگ اسٹاف لگا کے، اور ان کو سیم لائنس پہ آنا ہوگا جو پاکستان ٹیم کے کوچنگ اسٹاف ہے، اس کی سیم ویژن کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم ان ٹیمس کے قریب آ سکیں گے۔
اور اب پاکستانی ہاکی کے ایک ایسے تنازع کا ذکر جس کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ مسقط عمان میں جاری ایشین چیمپئنز ٹرافی کے دوران مینیجر حسن سردار اور کوچ محمد ثقلین میں ایسی ٹھنی کہ میچ کے دوران ہی وہ آپس میں الجھ پڑے۔ اس واقعے کے بعد محمد ثقلین کو وطن واپس روانہ کر دیا گیا۔ میں نے اس تمام تر صورتحال کے تجزیے کے لیے بی بی سی کے کراچی اسٹوڈیو میں زحمت دی سابق اولمپئن اصلاح الدین کو، جو اس وقت چیف سلیکٹر بھی ہیں۔ میں نے اصلاح الدین سے پوچھا کہ غیر ملکی سرزمین پر ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کے دوران مینیجر اور کوچ کا جھگڑا، اس سے دنیا کو کیا پیغام گیا ہوگا؟
ہار اور جیت کا تو ہر ایک کا جواب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی قسم کا کوئی مس ہیپ ہو، اور ایک ایسا مس ہیپ ہو جس میں کہ پورا ملک انوالو ہو جائے، وہ یقیناً اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں کھلاڑیوں سے بھی ہمیشہ یہ بات کہتا تھا، اور آفیشیل سے بھی، کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ڈسپلن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی واقعہ ہوا وہ میں نے اخبارات میں پڑھا، یقیناً وہ اچھی بات نہیں ہے، اور ایسی باتیں دوسرے ممالک میں جا کر اگر ہوں تو اس سے نہ صرف کھیل اور کھلاڑیوں پر فرق پڑتا ہے، ٹیم کے پورے مورال پر فرق پڑتا ہے، اور جو لوگ باہر بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان پر بھی پڑتا ہے، اور جو اس وقت اس گراؤنڈ میں موجود ہوں گے یقیناً انہوں نے بھی سب کچھ دیکھا ہوگا, تو ان پر بھی امپریشن اس کا اچھا نہیں گیا ہوگا. مناسب ہوگا کہ جب حسن وہاں سے واپس آئیں گے, ٹیم کھیل کر واپس آئے گی اور فیڈریشن دونوں کو بلا کر معلومات کرے گی, تو صحیح پکچر جو ہے کہ حقائق کیا ہیں وہ سامنے آئیں گے. لیکن یہ کہ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھاتے اگر کوئی بہت بڑی بات نہ ہوتی. اور وہ جو بات جیسے میں نے کہی کہ ڈسپلن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے.
میں نے اس معاملے پر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری اور اپنے دور کے مایناز کھلاڑی شہباز احمد سے بھی بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا ثقلین کو وطن واپس بھیجنے کا فیصلہ مینیجر حسن سردار کا اپنا تھا یا انہوں نے اس سلسلے میں فیڈریشن کو اعتماد میں بھی لیا تھا؟
بالکل انہوں نے ہمیں کانفیڈینس میں لیا ہے, ہمیں ساری بات بتائی ہے. کیونکہ دیکھیں, آپ کسی بھی دستے کو جب بھیجتے ہیں, جیسے ایشین گیمز ہے, اولمپکس ہے, شیف ڈمیشن ہوتا ہے, تو وہ شیف ڈمیشن ساری گیموں کا ہیڈ ہوتا ہے, وہ کوئی بھی ملک کی رسپیکٹ کے لیے, عزت کے لیے ڈیسیجن لے سکتا ہے. اب حسن سردار جو ہے 60 ایئر اس کی ایج ہے, ہسٹری اس نے ملک کے لیے کریٹ کی ہے, اس کی لائلٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر وہ کسی پلیئر کو یا کسی بھی اپنے سبارڈینیٹ کو ریکمینڈ کر رہا ہے کہ شہباز میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو واپس بلا لیں, ٹورنامنٹ کے بعد آ کے بات ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک وائز ڈیسیجن ہے. یہ سکلین سے بھی زیادہ برا لگتا اگر ہم حسن سردار کو آنر نہ کرتے اور حسن سردار کہتا ہے شہباز بھائی اچھا پھر میں ہی واپس آ جاتا ہوں جب آپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے یا ریلائی نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مینجمنٹ کا ڈیسیجن تھا جس کو ہم نے آنر اس لیے کیا کہ ہم نے ملک کی عزت دیکھنی ہے.
پاکستان کے انٹرنیشنل فٹ بالر کلیم اللہ نے 4 سال پہلے جب کرگستان کے کلب ڈورڈوئی سے معاہدہ کیا تو وہ پاکستان کی فٹ بال کی تاریخ کے مہنگے ترین فٹ بالر بنے تھے. اس کے بعد وہ امریکی لیگ کھیلے اور اب ترکی میں لیگ کھیل رہے ہیں, اور اس دوران وہ اپنے پروفیشنل کریئر میں گول کی سینچری بھی مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. میں نے کلیم اللہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ اپنے کریئر میں 100 گول مکمل کرنے والے ہیں, اور آپ کے کریئر کی سب سے بہترین کارکردگی جو آپ کو اب تک یاد ہو؟
ہاں, یہ مجھے پتا تھا کہ میں 3 گول رہ گیا, تو اس چیز کے لیے میں بہت موٹیویٹڈ تھا. جب لیگ سٹارٹ ہو جائے تو میں سب سے فوکس جو ہے وہ اس 100 گول کو پورے کرنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کو پورے کیا اور اللہ نے مجھے ہر وقت اپنے محنت کا صلہ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 100 گول جو ہیں ہمارے پاکستان کے جتنے بھی آنے والے پلیئرز اور یوتھ کے لیے جو ہیں یہ ایک کانفیڈینس ہے, ان کے لیے ایک موٹیویٹڈ ہے کہ آپ بھی اگر محنت کرو گے آپ بھی یہ 100 گول کر سکتے ہیں. میرے لیے یادگار گول جب میں کیرل کے ساتھ ایف سی پریزیڈنٹ کپ کھیلنے کے لیے گیا تھا, تو میرے سامنے میرا ٹیم ایکس ٹیم ڈوڈو ایف سی میرے سامنے آیا تھا سیمی فائنل میں, جس کے خلاف میں نے گول کر کے اپنے ٹیم کو فائنل پہنچایا تھا ایف سی پریزیڈنٹ کپ کا. پاکستان کے تاریخ میں 63 سال کے فٹ بال کے تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی ٹیم ایف سی پریزیڈنٹ کپ کے فائنل تک پہنچا تھا. اس دوران میں نے 7 گول کیا تھا اس ایونٹ میں.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, لاہور سے سلطان محمود.
سربیا نے اٹلی کو 3-2 سے ہرا کر ورلڈ چیمپئن شپ ویمنز والی بال ٹرافی جیت لی. چین نے ہالینڈ کو 3-2 سے شکست دے کر 3ری پوزیشن حاصل کی. سری لنکا میں انگلینڈ نے سری لنکا کے خلاف 5 میچوں کی ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سیریز 3-1 سے جیتی. دونوں ٹیموں کے درمیان کل 2020 میچ کھیلا جائے گا, جس کے بعد 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جائے گی. دہلی میں ایتھوپیا کے رنرز نے دہلی ہاف میراتھن ریس میں مردوں اور خواتین کے مقابلے جیت لیے. مردوں کا ٹائٹل آن دام لاک بیلی ہو نے جیتا, ان کا وقت 59 منٹ 18 سیکنڈ رہا.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
آپ سن رہے تھے کھیل کے میدان سے. اگر آپ ہمارا پروگرام دوبارہ سننا چاہیں تو ہمارا پروگرام ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے, آپ اسے وہاں سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سیر بین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عمر آفریدی, پروڈیوسر تھے عبد الوہاب رفیق, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں پیم ٹیلر, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. آج پروگرام کی معاونت کر رہے تھے عبید ملک. سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے. یورپی یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار کی جائز حدوں سے تجاوز کرتی ہے اور اس کی وجہ سے تعصب کو ہوا مل سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے دارالحکومت مسقط میں عمان کے سلطان سے ملاقات کی ہے، جبکہ عمان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ بتایا جائے کہ استنبول کے سعودی قونصلیٹ میں سعودی صحافی کے قتل کے احکامات کس نے جاری کیے اور ان کی باقیات کہاں ہیں۔ امریکہ میں مشکوک پارسل بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی صدر ٹرمپ کے ناقدین کو ایسے ہی مشکوک پارسل موصول ہوئے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے جاپانی وزیراعظم کے ساتھ بیجنگ میں ملاقات کے بعد کہا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات ایک بار پھر بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔